الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات انتہائی ذوق و شوق اور بڑی ہی محبت اور پیار کے ساتھ درود پڑھنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نہیں گزر ہوا وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا صدر محفل معزز و محترم علماء کرام واجب التکریم بزرگوں قابل فخر سپاہ صحابہ کے کارکنوں عہدیداران اسلام آباد بارہ کو کے غیور مسلمانوں نو جولائی سن 2000 کو آپ کے اس علاقہ بارہ کو میں محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اتنا اہم عنوان ہے سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے حضور کی سیرت بیان کی ہے یا میں سیرت پیغمبر بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تو یہ لفظ کہنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بے ادبی سمجھتا ہوں، میری ناپاک زبان کیا حیثیت رکھتی ہے اس عظیم شخصیت کی سیرت بیان کرنے کی؟ فارسی کے شاعر نے بہت خوب کہا، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ میں اپنی زبان کو، اپنے منہ کو مشک عنبر کے ساتھ ہزار بار اگر دھوؤں، بار بار مشک عنبر سے، عطر گلاب سے اپنی زبان کو غسل دوں، پھر ہزار بار غسل دینے کے بعد بھی صرف نام محمد زبان سے لوں تو خدا کی قسم پھر بھی بے ادبی ہے۔ کہاں وہ نام، کہاں وہ ذات والا، کہاں آپ کی عظمت و رفت؟ بعض شیر واقعی موقع کی مناسبت سے ہوتے ہیں، یہ شیر داد دیے بغیر نہیں کہہ سکتا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے میر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی ہیں؟ کہاں آج 1400 سال کے بعد ہم جیسے گناہگار لوگ، کہاں یہ ہماری زبان، کہاں یہ ہمارے منہ کے اندر بک بک کرنے والا لوتھڑا، کہاں سرکار کی وہ پاک ذات، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس و مطہر شخصیت؟ کیا خوب فارس عربی کے شاعر نے کہا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدا۔ میں اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے حضور کی تعریف نہیں کر رہا، میرے الفاظ حضور کی تعریف نہیں کر رہے، آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے، میرے الفاظ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آپ کی شان کی عظمت میں کچھ اضافہ کر سکے؟ میرے الفاظ، میرا کلام، میری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں بڑھا رہے، بلکہ جب میں شان مصطفیٰ بیان کرتا ہوں تو میرے الفاظوں کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بڑھتی، بلکہ شان مصطفیٰ بیان کرنے سے میرے الفاظ کی قدر و قیمت بڑھ جاتی۔ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آج شام ہی کو میں نے یہ عنوان پڑھا جب میں یہاں پہنچا، اسی وقت میرا ذہن گرد کرنے لگ گیا کہ کہاں کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ، فرش سے لے کر عرش تک، پوری کائنات میں کوئی ایک سیارہ اور ستارہ، کوئی ایک ذرہ کسی کائنات کا ایسا نہیں ہے جو آپ کے زیر بار احسان نہیں ہے۔ انسانوں پہ آپ کے احسان ہیں، فرشتوں پہ آپ کے احسان ہیں، جنات پہ آپ کے احسان ہیں، پرندوں پہ آپ کے احسان ہیں، درختوں پہ آپ کے احسان ہیں، ستاروں پہ آپ کے احسان ہے، جنت پہ آپ کا احسان ہے، جہنم پہ آپ کا احسان ہے، لوح کرسی پہ آپ کا احسان ہے، عرش معلا پہ آپ کا احسان ہے، احسان ہی احسان ہے۔ ساری کائنات آپ کے احسانوں کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ ایک بڑی بات کہی ایک عالم دین نے، اچھی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جلسہ ہو رہا تھا، بات چل پڑی، ایک بات کہوں، جب ہم عام گفتگو بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ سنتے ہیں، عام لیکچر، عام کسی آدمی کی خطابت، کسی آدمی کی گفتگو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اگر اتنی ہی توجہ کے ساتھ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں تو خدا کی قسم یہ سراسر گستاخی۔ جب سیرت کے عنوان پر کچھ سننے سنانے کا موقع ملے کچھ کہنے کا موقع ملے تو یہ سوچ کر بیٹھو کہ ہم اتنا عظیم عنوان، اتنا عظیم عصمت، اتنی تقدس، اتنی عظمت و شرافت والی بات سن رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہمارے سامنے یہ بات بیان ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی ہے کہ ہم یہ گفتگو سن رہے ہیں. پھر مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے کم از کم اتنا ضرور کہیں، جب نامی نامی اسم گرامی محمد آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا ہے. واجب ہے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک امتی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سننے کے بعد اتنا پڑھنا اور اتنا کہنا. کیا کہا اس عالم دین نے؟ احسانات کی باری آئی، رب العالمین نے عالم ارواح میں ساری انسانیت کی روحوں کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق و مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوں؟ سب روحوں کے سامنے یہ سوال تھا، کسی میں جرت نہ تھی کہ خلاق عالم کے سامنے جواب دے سکتی، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے جواب میں کوئی قوتیں کوئی گویا ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری روح خلاق عالم کے بالکل سامنے تھی، سب سے پہلے جب پوری کائنات کی روحیں خواص تھی میری زبان سے یہ لفظ نکلا، بلا ربنا، ہاں میرے رب تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے. جب میں نے کہا تو مجھے دیکھ کر سب نے کہا، جب میں نے کہا تو مجھے دیکھ کر سب نے کہا، جب میں نے خدا کا تعارف کرایا سب کو تعارف ہوا، جب میں نے اس کی توحید کا ترانہ لگایا سب نے گایا، جب میں نے خدا کی پہچان کرائی تو سب کو پہچان ہو گئی. کون ہو سکتا ہے جو آپ کے احسان سے نیچے سے نکل جائے؟ کون ہے جس پر آپ کا احسان نہ ہو؟ آدم علیہ السلام سے پوچھ لیجئے، اے کائنات انسانی والد محترم آپ ہی بتلائیے، مرتبہ اور مقام کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے عالم نے ہر چیز پیدا کی، کن کلمہ تکوینی طور پہ فرمایا، فلا چیز بن جانی چاہیے وہ بنتی چلی گئی، آسمان کو اکٹھے ملنی چاہیے ملتی چلی گئی، زمین تو بچھونے کی طرح بستی چلے جا بستی چلی گئی، 7-6 دنوں میں کائنات کو رب اللہ کے عالم نے پیدا کیا. جیسے کلمہ مشیت کن کہا جاتا رہا کائنات وجود میں آتی رہی، لیکن جب باری انسانیت کے باپ آدم کی آئی اللہ کے عالم نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو گوندا، آدم کی مٹی کو گوندا. یہ بڑی شرافت کی بات تھی. آپ حیران ہوں گے جب جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ابلیس تھا جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہوا، سجدہ کرنے سے انکاری ہوا. اس وقت رب العالمین نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا لما تسجد لما خلقت بیدیا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اس نے کہا مٹی ہے، بستی کی طرف جانے والی ہے، میں آج سے پیدا ہوا ہوں، شعلہ مارنے والی ہے، مٹی ہے اس میں غلظت ہے، مٹی ہے اس میں تاریکی ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اس میں نورانیت اور شعلہ مارنے کی اس میں صفت پائی جاتی ہے، اس میں نورانیت ہے، اس میں عظمت ہے. فرمایا تو مٹی اور آگ کی منطق میں پڑ گیا، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اس مٹی کو ہاتھ کس کا لگا، تو نے یہ نہیں دیکھا لما تسجد لما خلقت بیدیا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اسے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی قدرت والے ہاتھوں سے آدم کا ناک بنایا، آنکھیں بنائی، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے. یہ عظمت کائنات میں، پوری کائنات جتنی آپ کے سامنے ہے جتنی جس آپ کے سامنے نہیں ہے، جو آپ کی سوچ سے ماورا ہے، آپ کی عقل سے ماورا ہے، آپ کے خیال سے ماورا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا کلمہ کن سے، جب باری آدم کی آئی تو بنایا اپنے ہاتھوں سے، بنایا اپنے ہاتھوں سے. یہ وہ کمال ہے، یہ وہ عظمت ہے جو کائنات میں صرف آدم کو نصیب ہوئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، شیطان نے بڑھلایا، آدم علیہ السلام دنیا پہ اتر آئے، سال ہا سال تک روتے رہے، ہزاروں سال استغفار کرتے رہے، یا الہ العالمین معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. ایک دن آدم علیہ السلام رو رہے ہیں رو رہے ہیں، اچانک آسمانوں پہ نظر اٹھی، پردے ایک طرف ہٹے، آدم علیہ السلام کی نظر عرش الہی پہ جا پہنچی. عرش الہی پہ دیکھا تو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فوراً عرض کی، اے رب العالمین مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف کر دے. اللہ نے فرمایا آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد عربی بھی ہے، میرا رسول ہے، اور میری اس کی شان اس کی عظمت بہت بلند والا ہے. عرض کیا آدم نے اے رب جب میں نے عرش اعظم میں پر تیرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ کوئی شخصیت ایسی ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے. دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. آدم علیہ السلام پر احسان تو پوری انسانیت پر یہ احسان ہے. کس کس چیز کو ہم شمار کریں، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں سے باہر ہے؟ جن پتھروں پہ نظر پڑ گئی وہ رزق ملکوت بن گئے، جن گلیوں سے گزرے ان گلیوں کی قسمیں رب العالمین اٹھا رہے ہیں. گلیاں مٹی، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، عقیدہ سنیے والا، اکابر علماء حق اہل سنت والجماعت میں بحث چل پڑی کہ کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی چیز کون سی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بلند و بالا ذات ہے، عظمت والی جگہ کون سی ہے، مکان کون سا ہے؟ کسی نے کہا بیت اللہ اعلیٰ ہے، کسی نے کہا بیت المامور اعلیٰ ہے، کسی نے کہا نہیں عرش معلی اعلیٰ ہے. عرش معلی تک بات جا پہنچی تو ایک کہنے والے نے کہا میں تمہیں ایک ایسی جگہ بتلاتا ہوں جو میرے وجدان کے مطابق سب سے اعلیٰ ہے. پوچھا گیا وہ کون سی جگہ، جواب ملا جہاں آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ مقیم ہیں، جہاں آپ تشریف فرما ہیں، وہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جگہ عرش معلی سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جگہ بیت المامور سے بھی اعلیٰ ہے، وہ جگہ بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے. جب بات کسی آج کے رسول نے یہاں تک پہنچائی ہر ایک اپنی قلم رکھ کر بیٹھ گیا، زبانیں بند ہو گئی، ہر ایک نے کہا اس بات میں کوئی شک نہیں جہاں رسالت امام تشریف فرما ہے وہ جگہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. کوئی معمولی بات ہے؟ عرش معلی سے پوچھو تو بتلا کہ تیرے لیے خوشی کا دن کون سا تھا، مسرت کا دن کون سا تھا. عرش معلی بھی جھوم کے کہتا ہے جس دن کالی کملی والا معراج پر آیا تھا، اپنے جوتوں کے نشان میرے اوپر لگائے تھے، وہ دن ایسا تھا کہ نہ اس سے پہلے ایسا سرور کا دن آیا نہ اس کے بعد ایسی خوشی کا دن آیا. کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے احسان کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں اگر ہم شمار کریں جتنے احسانات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پر ہیں، خدا کی قسم اتنے احسانات کسی پر نہیں، کسی پر نہیں ہیں. احسان کی ایک لمبی فہرست ہے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے، مجھے اور آپ کو دین کی دولت عطا دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا کیا دکھ نہیں اٹھائے، کیا کیا پریشانی نہیں اٹھائی، کیا کیا مشکل، کیا کیا مصیبت آپ کے راستے میں نہیں آئی، ہر مصیبت چھینی، ہر دکھ سہا، ہر پریشانی اٹھائی، مگر اللہ کے دین کی جو دولت پیغمبر اسلام تک آئی، جو امانت خدا کی طرف سے آسمانوں سے آئی تھی، آج وہ امانت ہم تک پہنچا کر آپ گئے ہیں. ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کی طرف سے امانت آیا ہو اور آپ نے امت تک نہ پہنچایا. کوئی ایک ذرہ ہے؟ میرا اور آپ کا عقیدہ تو یہی ہے، اور یہی سے اختلاف ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ. بعض لوگ کہتے نہیں، حضور نے بہت ساری چیزیں چھپا لی، بہت ساری چیزیں چھپا لی. پوچھا گیا کیا چھپایا؟ کہنے لگے ولایت علی کا مسئلہ چھپا لیا. کیا چھپایا؟ خلافت علی کا مسئلہ چھپا لیا. ڈر گئے حضور، بتلا نہیں سکے، لوگ مخالفت کریں گے. اور اگر ڈرنے کی بات ہوتی، آمنہ کے لال مکہ کی وادیوں میں توحید کا ترانہ نہ گاتے، اگر ڈرنے کی بات ہوتی تو مکہ کی وادیوں سے نکل کر طائف کے بازاروں میں حق و صداقت کا پرچار نہ کرتے، اگر ڈرنے کی بات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو کے سامنے ان کے جھوٹے معبودوں کو غلط نہ کہتے، ڈرنے کی بات ہوتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جان دہلی سے لے کر 3 سال تک شیر ابھی تال میں قید میں رہتے، ڈرنے کی بات ہوتی طائف کے بازاروں میں بچہ کھا کر حق بیان کیا جاتا، ڈرنے کی بات ہوتی 313 ساتھی لے کر ہزاروں کے مقابلے میں لاتے، ڈرنے کی بات ہوتی عہد کی وادیوں میں پیغمبر کا پیغام خاموش ہو گیا ہوتا، پیغمبر کی ذات پہ جو اترا ہے بغیر کم و کاش کے مجھے اور آپ تک پہنچایا. ایک ایک بات پہنچائی. حالانکہ جب تک اعلان نبوت نے فرمایا اس وقت کیفیت کیا تھی؟ 40 سال تک مکہ کا ایک ایک جوان، بوڑھا اور بچہ، یہ کوئی گمنامیوں کے پردوں سے نکل کر آمنہ کے لال اچانک فاران کی چوٹی پہ آ کر کھڑے نہیں ہو گئے. مکہ کا بچہ بابی مکہ کا مرد عورت جوان بوڑھا آپ کے نامے نامی سے آگاہ تھا، آپ کے کردار سے واقف تھا. جب آپ کہیں سے تشریف لاتے لوگ راستہ چھوڑ دیتے، ایک طرف ہٹ جاؤ، ساتھ کو امین آ رہا ہے، ساتھ کو امین آ رہا ہے، حسین و جمیل آ رہا ہے، پیارا محمد آ رہا ہے، آپ کی تاریخیں بیان کرنے والے، آپ کے قصیدے پڑھنے والے. جب آسمانوں سے بارش نہیں اترتی تو آپ کے چچا ابو طالب آ کر کہتے ہیں، ابو طالب کیا پرپا ہو گیا ہے، بادلوں کا دور دور تک نشان نہیں ہے، کوئی چارہ کیجیے. ابو طالب کہتا، تمہیں ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، جب ہمارے درمیان محمد ہے. آؤ میں اپنے بھتیجے کو لے کر بیت اللہ میں آتا ہوں، میں اپنے بھتیجے کے چہرے کے صدقے بارش مانگتا ہوں، دیکھ رہا آسمانوں سے بارش کیسے نازل ہوتی. ساری دنیا جانتی تھی، کردار سے واقف تھی، تعریف کرنے میں مصروف تھی، لیکن وہ آپ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کلمہ حق سنایا تو کیا ہوا؟ دوست دشمن ہوئے، اپنے بگانے ہوئے، پیار بھری نظریں، نفرت کے شعلے برسانے لگیں، اور تو اور جو اپنے سب سے زیادہ قریبی تھے انہوں نے زمین سے پتھر اٹھا کر آپ کے چہرے پہ دے مارے. کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ابو لہب کے بیٹوں سے نسبت ہو چکی تھی، منگنی ہو چکی تھی، ابو لہب پتھر بھی مارتا ہے اور ساتھ کہتا ہے، او بتیجے آج کے بعد میں دوبارہ تمہاری یہ بات نہ سنوں، خبردار اگر تو نے دوبارہ یہ بات کی میں تیری بیٹیوں کو طلاق دلوا دوں گا. اور جب آپ باز نہ آئے اپنے بیٹوں سے کہہ کر رسول اللہ کی گھر بیٹھی ہوئی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، اس عالم نے پتھر مارے، راستے روکے، کپڑے بچھائے، گڑے کھودے، جاؤ جا کے بیت اللہ سے پوچھو کہ وہ منظر تو بتلا کہ جب احمد کے لال تیرے اندر آ کر نماز ادا کر رہے تھے، کسی نے آپ کی پشت پر اوجڑی رکھ دی، کوئی ظالم آگے بڑھا، گلے میں پٹکا ڈال کر بل دینا شروع کر دیا، کوئی خبیث آگے آ کر رسول اللہ کے چہرے سے تماچے مار کر چلا گیا. وہ کون سی چیز ہے کہ پیغمبر پوری تماچے کھاتی چلی جا رہی ہے، گلے پہ پٹکے ڈلواتی چلی جا رہی ہے، ظلم و ستم برداشت کرتی چلی جا رہی ہے، مگر اپنے موقف پہ آج نہیں آ رہی، اپنے موقف پہ آج. دوستو یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے، اگر موقف سچا ہو تو پھر مخالفت کا ڈر، ظلم و ستم کا ڈر، پھر پرچے اور پولیس کا ڈر، پھر کسی حکمران کا ڈر. اگر موقف سچا ہے تو پھر سوائے خدا کے کسی سے نہ ڈر، کہ یہی سنت رسول ہے، یہی سنت ہے. سودے بازی کی باتیں بھی ہوئی، کہا گیا اتحاد کر لیں، آج بھی اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے. کس بات پہ اتحاد؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کی بات کر، اپنے خدا کی بات کر، اس کی عظمت کے قصیدے پر اللہ کی الوہیت کو بیان کر، مگر ہمارے ان بتوں کے بارے میں کچھ، ان کے بارے میں کچھ نہ کہہ. کیا مطلب؟ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں کسی دوسرے کو، یہی مانا ہوا نا. اپنے رب کی توحید بیان کر، ہمارے لات و منات، عزا نیلا، یوس و یعوق بد نصر، یہ حبل، ان کی مخالفت نہ کر. فرمایا کیا کہتے ہو؟ یہ وہ پیغام تھا، یہ امن کا فارمولا، یہ دعوت اتحاد مکہ کے سردار ابو طالب کو دے کر گئے تھے. پہلے بہت ساری باتیں ہو چکی تھی، ابو طالب نے جب یہ فارمولا سنا تو کہا اچھی بات ہے، بھتیجے کو آ لینے دو، شام کو اس کے سامنے بات رکھوں گا. دروازے میں کھڑے ہوئے تھے چچا، انتظار کر رہے تھے بھتیجے کی. شام ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر واپس پلٹے، غمزدہ و پریشان تھے، دکھ چھیل کر آ رہے تھے، مصائب و آلام کی وادیوں سے گزر کر آ رہے تھے. کسی نے گالی دی تھی، کسی نے پتھر مارا تھا، کسی نے مجنون کہا تھا، کسی نے دیوانہ کہا تھا، کسی نے شادی ہونے کا تارا دیا تھا، کسی نے کچھ کہا تھا. شام کو پیغمبری جب گھر واپس لوٹتی ہے، دیکھا کہ چاچا دروازے پہ منتظر کھڑا ہے. آپ نے فرمایا چاچا کیا بات ہے؟ ابو طالب کہنا لگا بھتیجے بیٹھو، آج ایک بڑی اچھی بات تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عرض کیا چاچا کیا بات ہے؟ چاچا کہنے لگا آج چودھری آئے تھے، سردار آئے تھے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لوں تھانے دار آئے تھے، وزیر آئے تھے، مشیر آئے تھے، امن دے مامے آئے تھے، امن کے مامے آئے تھے. یہ مکہ میں امن کے چاچے، امن کے ہمدرد، امن کے بہی خاں، اتحاد کے لمبردار آئے تھے. چاچا کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے دیکھو صلح کر لو، ہمارے ساتھ اتفاق کر لو، ہمارے ساتھ اتحاد کر لو، ہماری بات بھی مانو، اپنی بھی منواؤ، تم اپنے خدا کی تعریف کرو، اپنے معبود کی تعریف کرو، اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کی عظمت و رفت کے قصے بیان کرو، اس کی تقدیس و تعریف کی تسبیحات پڑھتے چلے جاؤ، اس کی طرف دعوت دیتے چلے جاؤ. بات ایک ہے، ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ مت کہو کہ جھوٹے ہیں، یہ مت کہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مت کہو کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. بیٹے سچی بات، اچھی بات تو ہے، ان کے معبودوں کی بات نہ کر، تو اپنی کر، تو اپنی بنا، تو اپنی، تو اپنی نے بے تینو ہور نہ رکھی، تو پگڑی سنبھال تین چور نہ رکھی ہے. آپ اپنی بات کریں. روایات میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ باتیں سنی، فرمایا چاچا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ بڑے عجیب انداز میں لکھے ہوئے ہیں. ابو طالب نے کہا بھتیجے تیرا ساتھ دیتے دیتے عمر گزر گئی، دکھ اٹھاتے اٹھاتے بڑا حصہ زندگی کا میں نے گزار لیا ہے، میری ہڈیاں اڑی ہو گئی ہیں، اب میرے اندر طاقت نہیں رہی، میں کہاں کہاں تیرے سامنے دیوار بنوں، میں کہاں کہاں کس کس آدمی سے لڑائی لڑوں، میں کس 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 سے دشمنی لوں، اب میں کمزور ہو چکا ہوں، اب مجھ میں طاقت نہیں رہی ہے، اب مجھ پر خدا کچھ کرم کر، مہربانی کر، مجھ پر ترس کھا، میری بوڑھی ہڈیوں پہ ترس کھا. میں کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں مان لے، اس بات کو تسلیم کر لے. حضور نے فرمایا چاچا تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو، اور میرے نو چچا چلے گئے ہیں، وہاں تم بھی دس میں لے جاؤ، لیکن یاد رکھ چچا تو ساتھ چھوڑتے چھوڑ دے، میرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، بے شک چلے جا، گھر سے نکالتے میں نکلنے کے لیے تیار ہوں، جو کچھ تیرے گھر میں ہے پونجی لے کر باہر جاتا ہوں، اپنی بیٹیاں لے جاتا ہوں. ہوں، اپنی بہو کو لے جاتا ہوں، تجھے ایک بات غور سے سن لے، یہ مکہ کے مشرک کافری جو تیرے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میں جھوٹے خداؤں کی ذمت نہ کروں، میں کفر کا اعلان نہ کروں، میں کفر و ارتداد کے گلے پہ طلاق نہ چلاؤں، تو ان کو کیا دے کہ میرا تو کلمہ یہی ہے، میری تو دعوت یہی ہے، میں سچے خواب کا ذکر بعد میں کروں گا، جھوٹوں کی گردن پہ چھڑا پہلے سے آؤں گا، میں لا الہ پہلے کہوں گا، الا اللہ بعد میں کہوں گا، پہلے کہوں گا لا الہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹے معبودوں کو میں کچھ نہ کہوں، دنیا انہیں مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، نفع نقصان کا مالک سمجھے، بتیا بیٹے دینے والا سمجھے، عزت ذلت کا مالک سمجھے، بیماریاں ٹالنے والا سمجھے، مشکل میں کام آنے والا سمجھے، خدا کے مقابلے میں معبود بنائے، میں خدا کے رسول چپ رہوں، میں ایک ایک کے دروازے پہ جا کے کہوں گا لا کچھ نہیں ہے، منا کچھ نہیں ہے، ادا کچھ نہیں ہے، نادا کچھ نہیں ہے، ابل کچھ نہیں ہے، یہ کہاں کے راستے؟ اگر کائنات میں کوئی ذات ہے، اگر کائنات میں کسی کا اختیار ہے، کائنات میں موت و حیات کا کوئی مالک ہے، وہ وعدہ لا شریک آسمان و زمین کا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ بات کہی مکہ کے مشرکوں نے، کہا ٹھیک ہے، صرف اتنی نہیں کہی بلکہ فرمایا چاچا اور کیا کہتے تھے؟ ابو طالب نے کہا تو نے تو پوری بات نہیں سنی، وہ کہتے تھے بات ہماری مان، تجھے دولت چاہیے، تیرے قدموں میں ساری دولت نشاور، ڈھیر لگا دیں گے دولت کے، سرداری چاہیے، آج کے بعد تو ہمارا سردار، کوئی عورت کی خواہش ہے اشارہ کر، فوراً تیرے نکاح ملانے کو تیار ہیں۔ فرمایا چاچا یہ کیا لالچ دے رہے ہیں؟ لالچ دے رہے ہیں وزارت کا، لالچ دے رہے ہیں سرداری اور چدراہٹ کا، انہیں کہہ دیجئے چدراہٹ عورت دولت کا لالچ مت دو، محمد کے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ آسمانوں سے اٹھا کے چاند رکھ دو، محمد چاند سورج کو زمین پر دے مارے گا، مگر جھوٹے خدا کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ، جو موقف حق ہے پھر اس پر ڈر جائیے، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر چاہے وہ تائف کی وادی ہو، کوئی کہتا ہے سردار میں بات ہی نہیں سنتا، نہ سن، کوئی کہتا ہے میں تیرے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتا، نہ کر، کوئی کہتا ہے نبی بننا ہوتا مجھے بنا دیا جاتا، تیری کیا حیثیت ہے، کر بکواس اپنی، گلی گلی میں خدا کی توحید کا نعرہ بلند کیا، جب دیکھا ظالموں نے آپ بنانے والے نہیں اور بادشاہ گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگایا، کہا اسے پتھر مارو، اس پہ ظلم کرو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز پوچھا تھا میرے پیارے رسول، میرے آقا، میرے سارے نامدار، ارشاد تو فرمائیے، ظلم و جبر کے تو بڑے دوغ آئے ہیں، مصائب و علام کی بڑی وادیاں آئی ہیں، لیکن کوئی ایسا دن بتلائیے جب حد ہو گئی ہو، کہا ایسا پھر مجھے طائف کا دن نہیں بھولتا، جب چاروں طرف سے پتھر مارے جا رہے تھے، تالیاں پیٹی جا رہی تھی، گالیاں دی جا رہی تھی، میرے وجود مقدس سے خون کے فوارے چھوٹ چھوٹ کر میری ٹانگوں میں آئے، میرے پاؤں کے جوتوں میں آئے، میرے جوتے پاؤں کے ساتھ چمٹ چکے تھے، میں چل نہیں سکتا تھا، تھک ہار کے بیٹھ جاتا تھا، جب میں سستانے کے لیے بیٹھتا اور طائف کے عباس گنڈے میری بلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے کھڑا کرتے ہوئے، پاؤں سے چھٹے مارتے ہوئے کہتے تھے چل نکل ہمارے شہر سے، ہم تجھے اپنے شہر میں سستانے بھی نہیں دیتے۔ اتنا ظلم کبھی نہ ہوا، اتنا ظلم کبھی نہ ہوا، لیکن اپنا موقف، اپنا موقف مسلمانوں آج اس رسول کے امتی کہلاتے ہو، علماء کرام آج اس پاک پیغمبر کے دین کے وارث کہلاتے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتے ہو، معمولی معمولی باتوں سے خوف زدہ ہو جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، کیا ہو جائے گا، پچا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، حکومت ناراض ہو جائے گی، اور کوئی ناراض ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا پھر؟ یہاں بڑے بڑے ترم خان ناراض ہوئے، کیا ہو گیا؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کدھر ہیں جنہوں نے جیلوں میں ڈالا، ہتھکڑیاں پہنائی، ظلم و ستم کے حربے آزمائے، جب کوئی راستہ بھی علماء کرام کو شہید کروایا گیا، مولانا عبداللہ شہید، کسی نے قتل نہیں کروایا. چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ قتل کرواؤ لو، ہاں قتل کرائے کا کون؟ اور کہنے لگے اب کوئی نہیں بولے گا، مجھے بتلاؤ آج کہاں ہے، آج کہاں ہے؟ دل کر ایام ندا ولح بین الناس، وہ جو کہتے تھے ہم ہی ہیں جانے جہاں، ذرا دیکھیے آج ہے وہ کہاں، آج ہے وہ کہاں؟ اور آپ حیران ہوں گے، مکافات عمل خدا کی قدرت کو دیکھیے. جس کال کوٹی میں 13 مہینے تک میں نے قید تنہائی کا تھی، 16 کال کوٹیاں تھی سزائے موت کی، قاسم بلا خالی کرا لیا گیا، خالی کرا کے 16 کال کوٹھیوں سے 60 آدمی نکالے، خالی ہو گیا. کہا اس کال کوٹھی میں ایک میں اسے اکیلے کو رکھو، کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے، بچوں سے ملاقاتیں بند، گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں. آج چیختے چلاتے ہیں، 6 مہینوں کے بعد میری ایک ملاقات آئی تھی، 6 مہینوں کے بعد ایک ملاقات آئی. وہ بچہ جس کو 2 مہینے کا گھر چھوڑ کر گیا تھا، اسے ابو ابو کہنا آ گیا تھا، 6 مہینے کے بعد آیا تو اس 8 مہینے کے بچے کو پتا نہیں تھا کہ ابو کس کو کہتے ہیں، کون ہے. تنہا جہاں 13 مہینے گزارے. آج کہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے، میں کہتا ہوں جنرل پرویز مشرف شاید تمہارا قصور نہ بتلا سکیں، ہم سے پوچھو تمہارا قصور کیا ہے. 42 نوجوان ہیں جو جیلوں سے نکال کر تم نے ماورائے عدالت قتل کرا دیے، وہ نوجوان ہم کیسے بھول جائیں؟ وہ ماسٹر سعید افضل، وہ حافظ محمد رمضان اور اسی طرح حافظ ننا شہید، یہ وہ نوجوان ہیں 4 سال جیل کاٹی، قتل کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں. جب جیل میں آئے کلین سیف تھے، لیکن جب 6 اکتوبر کو جیل سے نکالے جا رہے تھے، جیلوں پہ سنت کے مطابق تاڑیاں سجی ہوئی تھی، قرآن کے حافظ ہو چکے تھے، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی، نکالے گئے. وہ خط پڑھیے، ماسٹر افضل شہید آخری وقت ایک خط لکھتا ہے اپنے والدین کے نام جو خلافت راستہ میں شائع ہو چکا ہے. کہنے لگا میری امی جان، ابو جان، 4 سال جیل میں گزارے، بے گناہی گزارے، خیال تھا آج نہیں تو کل باہر آ جاؤں گا، سب مقدموں میں ضمانتیں ہو چکی، کچھ میں بے گناہ ہو گیا، گھر آنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن آج وقت میں پکار کر کہہ رہا ہے تو گھر نہیں جائے گا، تیری لاش گھر جائے گی. امی جان میری لاش گھر آنے والی ہے، میری لاش پہ رونا پیٹنا نہیں ہے، اما حضرت خنساں والا کردار ادا کرنا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے موت کے عادت میرے لیے میرے قتل کا آرڈر شہباز شریف کر چکا ہے، اما میں جس راستے میں ہوں خدا کی قسم یہ حق کا راستہ ہے، اگر غلط ہوتا تیرا بیٹا توبہ کے معافی نامے پہ دستخط کر کے باہر آ جاتا. میں نے 4 سال جیل جھیلی ہے، میں نے کبھی معافی کا تصور بھی ذہن میں نہیں کیا. میں جب جیل سے باہر تھا مجھے نماز نہیں آتی تھی، جیل میں آیا ہوں قرآن کا حافظ بن گیا ہوں، جیل میں آیا ہوں تہجد گزار بن گیا ہوں، جیل میں آیا ہوں رسول اللہ کی چہرے پہ سنت رکھ لی ہے. اما میں دنیا سے جا رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، انہیں کوئی اور بات مت کہنا، کسی اور طرف مت لے جانا، انہیں قرآن کا حافظ بنانا، جب یہ بڑے ہو جائیں ہاتھ میں سپاہ شابا کا پرچم دے کر مولانا مبارک کے ساتھ کر دینا. امی جان اب یہ مجھے لینے کے لیے آگے ہیں، میرے پاؤں میں بیڑی ہے، میں جا رہا ہوں، پاؤں میں بیڑیاں، آنے والوں نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، ساتھی اپنے اپنے سیل میں بند ہیں، دیکھ رہے ہیں راہ شہادت پہ آنے والے مسافروں کو، رو رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے حق نوا جھنگلی کو سلام دینا، کوئی کہتا ہے اسی کوٹھری میں مقیم رہنے والے ضیاء الرحمن فاروقی کو سلام کہنا، کوئی کہتا ہے راما شیام ندیم کو میرا سلام کہنا، کوئی کہہ رہا ہے مولانا اسحار قاسمی کو سلام کہنا، اور راہ حق کے شہیدوں وطن کی فضائیں تمہیں سلام کہتی ہیں، ہمارا سلام پہنچانا ہمارے قائدین تک، جا کر کیا دیکھا ہم تمہارے مشن پر آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی جیلوں میں ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، سیلوں میں بندھے، مگر آپ کے مشن پر سودے بازی نہیں کی ہے، یہ مسکراتے ہوئے چلے گئے، جب ان کو باہر لے جا کر پانکھوں پہ پٹیاں باندھ کر ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال، ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر بیڑیاں پہلے سے موجود تھی کھڑے کر دیے گئے، اور افسروں نے کہا گولی چلا دو، ادھر سے گولی چل رہی تھی ادھر سے زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تلاوت ہو رہی تھی، 42 جیتے جاگتے نوجوان گولیوں سے چھلنی کر دیے، 42 نوجوان، میں عرض کر رہا تھا تنہائی میں 13 مہینے اٹک کی جیل کے جس سیل میں، سیل نمبر 14 میں میں نے گزارے، مجھے کا علم تھا مقافات عمل، دیکھیے آج اسی سیل نمبر 14 میں شہباز شریف بھی ہے، اسی سیل نمبر 14 میں حسین نواز بھی ہے، اسی سیل نمبر 14 میں سیف الرحمان بھی ہے، اور جہاں ہم تنہا تھے آج وہ سارے وہاں ہیں، آج سارے اسی سیل میں ہیں۔ گزشتہ دنوں آئی جی جیل خانہ جہاز سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا خدا کی قدرت دیکھیں، وہ اس وقت بھی آئی جی تھا، کہنے لگا آپ اڈیالہ جیل میں تھے، مجھے ایک دن کہنے لگے اڈیالہ جیل بڑی خوبصورت ہے، ماڈرن جیل ہے، یہاں آدم طارق کو عقل نہیں آئے گی، اسے اٹک جیل بھیجو، اٹک میں بھیجو۔ کہنے لگا میں نے بڑی سفارش کی، مگر کون سفارش مانتا ہے، جہاں آپ کو بھیجا تھا خدا نے وہیں اسے بھیج دیا، وہیں اسے بھیج دیا ہے، وہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، موت و حیات کا مالک کون ہے، کون ہے، بے نظیر، حیرانی کی بات ہے، اس نے اپنے دور میں 1.5 سال تک جیل میں ہمیں رکھا، جیل میں رکھا، پھر وہ دن بھی آیا کہ جس وارڈ میں ہم تھے اس کے ساتھ والے وارڈ میں نہیں دفتر پہنچ گئی، پھر وہ دن بھی آیا جس وارڈ میں ہم تھے وہیں آصف پہنچ گیا، آصف بھٹو پہنچ گیا، آصف پہنچ گیا وہیں، آصف زرداری وہاں پہنچ گیا، اور یہ کرسی اقتدار سے الگ ہو گئی۔ پھر ایک دن کیا ہوا، ہماری ملاقات آئی سپاہ صحابہ کے سینکڑوں کارکن ہم سے ملاقات رہے ہیں، اسی دوران میں بے نظیر بھی آ گئی آصف زرداری سے ملاقات کرنے کے لیے، گاڑی سے اتری اس نے سمجھا یہ پیپل پارٹی کے ورکر آ گئے ہیں، ہمارے جیالے آ گئے ہیں، اس نے سلام کہا، ہمارے ساتھیوں نے کہا لعنت ہو تم پر، پھانک کر جیل کا گیٹ کراس کر کے اندر بیٹھ گئی۔ جب تک ہماری ملاقات ہوتی رہی اس طرح دبکی بیٹھی تھی، ڈر رہی تھی، کہنے لگی جب تک سپاہ صحابہ والے گھروں کو نہیں جائیں گے میں گیٹ سے باہر نکلوں گی، میں گیٹ سے باہر نہیں نکلوں گی، یہ دن بھی آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، کیوں ڈرنا ان سے، یہ آپ جیسے لوگ خدا کی قسم جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ آپ سے 1000 گنا کمزور ہے، جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے اس کے دل میں بچھو کا ڈر، اس کے دل میں سانپوں کا ڈر، اور جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈر کرتا، کیوں ڈرنا ہے، جو بات حق ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر، ڈرتے ہوں گے بعض لوگ، اسی تو جنرل پرویز مشرف تو بھی کوئی نہیں ڈرتے، کسی ڈری جاؤ اس سے نہیں ڈرتے، ساڈا کوئی خدا ہے، ساڈا کوئی دات ہے، نہیں ڈرتے، نہ کل ڈرے تھے نہ وہ ڈرتے ہیں، ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں سرک یہ دیا ہے، جو کلمہ حق ہے وہ تیز کی ہار پہ بھی کہہ دو، جو کلمہ حق ہے وہ تختہ تار پہ بھی کہہ دو، جو کلمہ حق ہے ساری دنیا دشمن بنتی ہے، وہ بانگے تار کہہ دے کہ موت و حیات کا مالک ایک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، اقتدار دینے والا بھی وہی ہے، دے کے چھیننے والا بھی وہی ہے۔ علماء سے کہتا ہوں ڈرن شرم کی ضرورت تو اڈا تھوڑا جہ لحاظ کر رہے ہیں، میں یہ سارے نو پتہ ہے، میری عادت یہ ہے جس اسٹیج پہ مجھے بلایا جائے جتنی اجازت دیں اتنا بولتا ہوں، اس سے آگے نہیں بولتا، جب اسٹیج ہمارا ہوتا ہے پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہوں آپ اس پیغمبر کے ماننے والے نہیں جن کے ہاں کوئی ڈپلومیسی کے نام کی کوئی چیز تھی، آپ اس پیغمبر کے ماننے والے نہیں ہیں جو کفر اور اسلام میں خلط ملط کر کے اتحاد قائم کرنے والے ہوں، آپ اس رسول اور پیغمبر کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کفر کو کفر کہا، اسلام کو اسلام کہا، حقانیت کو ببانگے تال بیان کیا، باطل کے گلے پہ چھری باطل کے سامنے پھیری، باطل کے سامنے پھیری۔ تو مجھے اس بات پر ہے، یہ ساری سنتیں ہیں۔ آج مولوی میٹھی میٹھی سنتیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو پتا چلتا ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یا حلوہ کھایا تھا ہے جی، یا پیار محبت کی باتیں کی تھی، یا چند معجزات دکھا دیے تھے، باقی باطل کے سامنے پھیری، باطل کے سامنے پھیری۔ دکھ مجھے اس بات پر ہے، یہ ساری سنتیں ہیں۔ آج مولوی میٹھی میٹھی سنتیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو پتا چلتا ہے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یا حلوہ کھایا تھا ہے جی، یا پیار محبت کی باتیں کی تھی، یا چند معجزات دکھا دیے تھے، باقی قصہ ہی ختم، باقی قصہ ہی ختم۔ جب جیل کی باری آئے، اور بات، ہم جیل میں تھے، باہروں کہنے لگے اے بزرگاں دی بد دعا دی وجہ نال جیل چ گئے نے، نوی گل، اے بزرگاں دی بد دعا گئی ہے۔ اچھا، ہم تو بزرگوں کی بد دعا کی وجہ سے جیل میں گئے، لیکن مجھے بتا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو کس کی بد دعا لگی تھی؟ الحمدللہ، اگر جیل کی اس کال کوٹھڑی میں بھی میں نے ایک ہفتہ گزارا ہے جس کال کوٹھڑی میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے وقت گزارا، اس وقت بھی گنگناتے ہیں وہ ساتھ، رات کے سناٹے میں کسی کے دل کے کان کھلے ہوئے ہوں سنائی دیتے ہیں جو بخاری رات کے آخری حصے میں اپنے سیل کی سلاخوں کو پکڑ کے کہا تھا، کہتا تھا زندگی کی اداس راہوں پہ ایک دیا سا چمٹماتا ہے، اے ہوا تو اسے بھی گل کر دے، پھل چکی ہے رات اب کون آتا ہے، جو چمن سے گزرے تو اے ہوا تو کہنا بلبل شاد سے، خزاں کے دن بھی قریب ہیں نہ لگانا دل کو بہار سے۔ ان کو کس کی بد دعا لگی تھی یہ بتلائیے۔ مالٹ کے جیل میں سید حسین احمد مدنی، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ چار پانچ سال تک وقت گزار کے آئے ہیں، ان کو کن کی بد دعا لگی تھی؟ تالاب پانی میں جنہوں نے ساری عمریں گزار دی، کن کی بد دعا لگی تھی؟ آپ بتلائیے۔ حضرت مجدد الف ثانی قلعہ گوالیار میں بند رہے، کس کی بد دعا لگی تھی؟ حضرت ابن تیمیہ جیل میں رہے، جنازہ جیل سے اٹھا، کس کی بد دعا لگی تھی؟ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، حنفیہ بتلاؤ کس کی بد دعا لگی تھی؟ جیل میں جانا بد دعا؟ امام احمد ابن حنبل کے جسم پہ کوڑے لگے، کس کی بد دعا لگی تھی؟ چھوڑو، جناب یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے، کس کی بد دعا لگی تھی؟ میرے اور آپ کے پیغمبر 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید رہے، کس کی بد دعا لگی تھی؟ جیلوں میں جانا بد دعا ہے؟ ہاں، وہ بد دعا ہی کہیں گے، وہ تحریک نظام مصطفیٰ تھی، بڑھ بڑھ کر لوگ گرفتاریاں پیش کر رہے تھے، تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی، بھٹو کے خلاف گرفتاریاں پیش کی جا رہی ہیں، لوگوں نے کہا مولوی صاحب سارا شہر خالی کرا دیتا ہے، ہوں تسی بھی گرفتاری دے ہی دیو، ہوں تسی بھی گرفتاری دے ہی دیو۔ کہنے لگے اچھا، جی تسی بڑے تنگ کر دیو، دے دیں۔ کمالیے کے مولوی صاحب تھے، فیصل آباد ان دنوں میں لال پور تھا، ضلع تھا، لے گئے زندہ باد تحریک نظام مصطفیٰ، زندہ باد نظام مصطفیٰ، زندہ باد سارے مولوی صاحب، زندہ باد، گلے میں ہاتھ ڈالے، مولوی صاحب کو اٹھا کر لے گئے، چلے گئے جیل میں مولوی صاحب۔ لوگوں نے جیل میں پہنچایا، شام کو واپس آئے، مغرب کا وقت ہے، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے، آج قاری صاحب نماز پڑھا دیں گے، آج کوئی نیا امام پڑھا دے گا، لیکن حیران ہو کے رہ گئے لوگ کہ مسلے پہ تو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مسلح پہ موجودہ بیٹھے ہیں, آنکھیں ملنے لگے, خواب تو نہیں, یہ کوئی بہروب تو نہیں, یہ کیا ہے؟ ایسا ایسا جھجکتے جھجکتے پوچھا بولی صاحب آپ ہی ہیں؟ کہنے کے بالکل وہی ہوں. کیوں میں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ حضرت جی آپ کو گرفتار کروا کے آئے تھے, آپ جیل میں نہیں گئے؟ کہنے لگے گیا. اب تو یہاں تشریف فرمائے, حاضر ناظر کب سے ہو گئے ہیں آپ تو یہاں تشریف فرمائے؟ کہنے لگا میں جیل میں گیا, وہ تو بڑی اوکھی جگہ ہے, اور چھوٹی کوٹھی چ مینو بند کر دیتا. میں کہ روٹی ٹوک, انہوں نے کہا بھول جا روٹی ٹوک, روٹی روٹی کوئی نہیں ہونی. جیل کے سالن کا نام ہم نے ڈیزل رکھا ہوا, ڈیزل ڈیزل کہتے ہیں اس کو, ڈیزل آئے گا پی لینا, اسی کے ساتھ روٹی کھا لینا. کہنے لگا جب میں نے دیکھا یہ تو مشکل کام ہے, میں کہا جان بچ سکتی ہے کیویں, کوئی چھٹکارا ہے؟ انہوں نے کہا معافی نامے دستخط کر. انہوں نے کہا جاؤ معافی نامے دے دستخط کیتے. میں کہا جیل میرے تے لعنت ہوئے, اور میں جیل تے لعنت پا کے آ گیا, یہ جیل بھی کوئی رہن کی جگہ, کہنے میں لعنت پا کے آ گیا. میں فیصل آباد میں تھا, خدا کی قسم کھا کے آتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا. پچھلے سال آج کیا تاریخ ہے؟ جولائی کی 9 تاریخ کو پچھلے سال میں رہا ہوا تھا, پھر گرفتار ہو گیا, پھر ان کا اقتدا چلا گیا, میں جیل میں ہی تھا, اڈیالے جیل میں تھا. فیصل آباد میں اسی مہینے کی نہیں تاریخوں میں جیل میں تھا. جیل میں تھا تو وہاں ایک مولوی صاحب آ گئے. اب جناب جو صبح شام رو رہے ہیں, کہنے لگے سنا تھا کہ جہنم بڑی بری جگہ ہے, پر خدا کی قسم اس جیل سے زیادہ بری نہیں ہوگی. جب آ رہا ہے سپری, کہنے لگا خدا مینو معاف کر دیو. انہوں نے کہا میں کوئی تینوں معاف کر ہی نہیں سکتا, میرے کہنے رشتے دار خط بھیجو. انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ کہنے لگا وہ جہے لوگوں نے میں ایم ایل اے بنایا سی کوئی بھی نہیں آیا, جیل میں گھر والے بھی نہیں آیا کرتے, گھر والے بھی نہیں آتے. کہتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چند دن رہ لے. کوئی بھی آنے کا کوئی بھی نہیں آیا. کہنے لگا میرے باہر جا لے آنے. میں کہوں گا یہ سارے بدماش نے, انہوں نے کوئی بٹنا دے. انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ اتنے پریشان ہیں, یہ پہ صاحب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ تو ہنستے مسکراتے ہیں, آپ کا تو کوئی کیس بھی نہیں ہے, یہ دیکھو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں. بیڑیاں آپ نے نام سنا ہے بیڑیوں کا؟ کیا ہوتی ہے بیڑی؟ جس نے پہنی ہو اسے پوچھو, جس کے لگی ہوئی ہو اس کو دیکھو. پاؤں میں سلاخیں ڈال دیتے ہیں, ٹانگوں میں ٹکنوں کے اوپر کڑے ڈال کر اس میں لمبی لمبی سلاخیں. سیدھا کھڑا ہونا چاہے نہیں ہوا جاتا, بیٹھنا چاہے بیٹھا نہیں جاتا. لیٹتے ہیں رات کو, اگر ٹانگ اکٹھی ہو گئی کنڈی چڑھ گئی سیدھی نہیں ہوتی, سیدھی ہو گئی اکٹھی نہیں ہوتی. اٹھ اٹھ کر بیٹھتے ہیں, گھنٹے گھنٹے کنڈی اتارتے ہیں, رات بھی جاتی ہے. صبح کو اٹھتے ہیں کہتے ہیں باہر نکلو, یہ جیل کا کام کرو, یہ ہاتھ میں لے لو, یہ بگاڑ کا کام کرو. دن کو سوئے نہیں, رات کو بیری نے سونے نہیں دیا, سارا دن رات اسی طرح گزر جاتا ہے. یہ بیری ہے, اٹک کی جیل تھی. ساتھیوں کے آج بھی بیڑیاں لگی ہیں, آج بھی بیڑیاں لگی ہیں. ہائی کورٹ سپریم کورٹ کہہ چکا ہے بیڑی نہیں لگانی, چیف ایگزیکٹو سب کہہ چکے ہیں بیڑی نہیں لگانی, لیکن سپاہی صحابہ والوں کی بیڑیاں نہیں اتری, سپاہی صحابہ والوں کی بیڑیاں نہیں اتری. اسی ظلم کی داستان کو دہرایا جا رہا ہے جو اس دور سے شروع ہوئی ہے, جس دور کے لوگ اب جیلوں میں ہیں. کہتے ہیں ملک میں انقلاب آ گیا, ساڈے لیے تو کوئی نہیں آیا. ہمارے لیے تو وہی کچھ ہے, وہی گندا نظام ہے, وہی جبر و تشدد کی وارداتیں اور داستانیں. جانے لگا میں سپیلر سے ملاقات کرنے, ایک بچہ لپٹ گیا. کہنے لگا قائد محترم آپ جا رہے ہیں سپیلر سے ملنے, میرا ایک کام کروا دے. میں نے کہا بیٹے کیا کام ہے؟ کہنے لگے نہیں وعدہ کریں آپ کروا دیں گے. میں نے کہا بالکل کروا دیں گے, کیا بات ہے ملاقات نہیں آ رہی؟ کوئی سامان ملوانا ہے, کوئی چیز چاہیے؟ کہنے لگے نہیں میرا ایک کام ہے. میں نے کہا کام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ ہے, سپریڈنٹ سے کہو کہ مجھے بچہ سمجھ کر تم نے بیڑی نہیں لگائی, سب ساتھیوں کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہیں, اسے کہو میرے بھی پاؤں میں بیڑی لگا دے. اور لوگ کہتے ہیں بیڑی کھلوا دو, 5,000 روپے رشوت دے کر لوگ چھوٹی بیڑی لگواتے ہیں, بڑی بیڑی سونے نہیں دیتی, ناف میں درد ہونے لگ جاتا ہے, آدمی سیدھا بیٹھ نہیں سکتا, نماز پڑھتے ہیں پڑھی نہیں جاتی, اتحیات بیٹھا نہیں جاتا. کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے میں سوچتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا, میرے بھائی میرے ساتھی ان کے پاؤں میں بیڑیوں کے نشان ہوں گے, چمک رہے ہوں گے, اپنے بیڑیوں کے نشان دکھا دکھا کر امی ایسا سے کہہ رہے ہوں گے ہم نے آپ کی عزت کے لیے بیڑیاں پہنی ہیں. یہ صحابہ تو بتلا رہے ہوں گے یہ زخم آپ کی عزت کے لیے بیڑیاں پہننے کی وجہ سے آئے ہیں. میں اس دن کیا جواب دوں گا اور مجھے بیری پہناؤ تاکہ میں بھی امی سے کہہ سکوں امی تیری عزت کے لیے میں نے بھی بیری پہنی تھی. ایسے لوگوں کے جذبے خاموش کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کوئی نہیں روک سکتا. جو کفر ہے, جو دجل ہے, جو فریب ہے, اس کا پردہ چاک کیا جائے گا. کوئی ناراض ہوتے ہزار مرتبہ ہو, راضی ہوتا ہے ہزار مرتبہ ہو, مگر ہم حقیقت پہ پردہ نہیں ڈال سکتے. حقیقت پہ پردہ کیوں؟ کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. ہمارے پیغمبر کی سنت یہی ہے. حضرت مولانا مدیر جامعہ نے, عباسی صاحب نے جن واقعات طرف اشارہ کیا, میں اتنا کہوں گا شیعت کو جان لینا چاہیے امن سکون کے ساتھ رہنا خود اس کے حق میں مفید ہے. پاکستان میں اسلام آباد وطن عزیز کا دار و خلافہ ہے. بھول جائیں اس بات کو کہ دہشت گردی, غنڈا گری یا تخریب کاری کے ذریعے سے وہ یہاں کے لوگوں کو دبالے گی, حکومت کے لیے مسائل پیدا کرے گی. او ماں گئی جڑی دہی نہ روٹی دن دی سی, وہ در گیا جب تم پاکستان کے دار الخلافے کا گھراؤ کر کے اپنے مطالبے منوایا کرتے تھے. وہ دور چلا گیا جب تم دھرنے دے کر کلمہ منظور کرا لیا, تم یاد بنوا لی تھی. نہ ہونی چاہیے. سابقہ سے بھی کہا, موجودہ سے بھی کہتے ہیں, ایران کے پریشر میں آ کر یا کسی کی تقریب کاری سے ڈر کر اللہ کے دین سے کوئی زیادتی نہ کرو. اگر کرو گے قیامت میں بھی بھرو گے, دنیا میں بھی بھرو گے. جنہوں نے زیادتیاں کی وہ بھر رہے ہیں. بھر رہے نہیں بھر رہے. خامد پاکستان کی جیل میں خود مزے لے رہی وہاں, کہتے ہیں میں کیا کروں. آپ تصور کریں کہ ایک جوان بیوی جس کا خامت جیل میں ہو اس پہ کیا گزرتی ہے. شرم کرو یہ بیان دیتے ہوئے, شرم کرو یہ بات کہتے ہوئے. ہم نے 4.5 سال جیل میں گزارے, کبھی ہماری عورتیں سڑکوں پہ نہیں آئیں, کبھی ہمارے بچے روتے ہوئے سڑکوں پہ نہیں آئے. سچے لوگ اپنے وجود تن پہ جھیلا کرتے ہیں, عورتوں اور بچوں کو سڑکوں پہ. یار اتنی بڑی تمہاری جماعت مسلم لیگ, اتنے بڑے بڑے ایم این اے ایم پی اے سنیچر, وہ سارے تم کے رکھے ہیں. بیچاری کلثوم نواز ہی مصیبت میں پھنس گئی. اور باپ کو کہو کہ تو گھر میں بیٹھ, ہم جو ہیں ہم یہ کام کر لیں گے. آگے سے چودھری سجاد کہندا ہے ساتوں ہڈیاں نہیں توڑائیاں جا سکتیاں. اسی ہڈی پسلی ایک, ہاں ہڈی پسلی ایک نہیں کرا سکتے. ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا. تم بتلاؤ تمہارے دور میں ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی تو تمہارے ایک آدمی کو بھی پولیس مقابلے میں پار نہیں کیا. اگر کوئی ایسا ہو گیا تم ملک ہی چھوڑ جاؤ گے. ہیں ڈرپوکوں کی دنیا. اور سچے لوگوں میں قوت ہوتی ہے, جرت سچائی میں ہوتی ہے. سچائی میں جرت, ہمت, شجاعت ہوتی ہے. وہ کسی سے نہیں ڈرا سکتے. وہ زمانہ تھا جب توتی بولتا تھا ان کا, لیکن وہ وقت بھی تھا جب سپاہ صحابہ میدان میں آتی تھی پتا چلتا تھا. 450 کارکن گرفتار ہوئے, بیڑیاں لگی, 6 مہینوں میں مہینے جیلوں میں رہے, مگر کسی کی زبان پہ اوف آئی ہے؟ تم اتنی جلدی رونے لگے ہو؟ ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتی ہو کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آگے آگے دیکھیے. بہت پریشان ہے, کہتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. اور تم پرویز مشرف کی پکڑ میں نہیں ہو, کسی فجی کی پکڑ میں نہیں, تم خدا کی پکڑ میں ہو. خدا کی پکڑ میں ہو. کیا بتلاؤں, یہ قرآن پڑھنے والی زبانیں جب تم کھینچا کرتے تھے, جب تم قرآن و سنت سے لبریز سینوں پہ پاؤں رکھا کرے تھے, جب تم ہمیں بجلی کے کرنٹ لگایا کرتے تھے, جب مدر داد بنانا کر کے ہمارے وجود کے ساتھ وہ کچھ کرتے تھے جو ہم بیان نہیں کر سکتے, کیا خدا کی اس وقت خدا کی نظر بند تھی, وہ دیکھ رہا تھا. اب اس کی پکڑ آ چکی ہے. اب اس کی پکڑ آ چکی ہے. خدا کی پکڑ جب آتی ہے پھر کوئی نہیں چھوڑ سکتا, یہ خدا کی پکڑ ہے. حضرت حجی عبد الوہاب صاحب مدہ دل العالی, میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, حضرت نے مجھے وہ خط دکھایا جو میاں صاحب نے کراچی سے لکھا. حضرت جی کوئی وظیفہ دسو. حضرت نے فرمایا وظیفے لکھوں گا, پہلے جو لوگ بغیر جرم اور قصور کے قتل کرائے ہیں ان سے جا کر معافی مانگو. فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس آیا میاں صاحب, کہنے لگے آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ تو بہت اچھے ہیں, لیکن یہ سپاہی صحابہ والے اچھے نہیں ہیں, یہ بڑے سخت ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اسے کہا دیکھو یہ جو ٹیوب چل رہی ہے, یہ جو پنکھا چل رہا ہے, یہ کتنی تاروں سے مل کر چل رہا ہے؟ کہنے لگا جی دو سے. فرمایا ایک تار ٹھنڈی اور ایک تار گرم. کہنے لگا جی بالکل ایسے ہے. فرمایا دین کی روشنی بھی, دین کی ٹیوبیں بھی, دین کے بلب بھی جو روشن ہیں وہ دو تاروں سے ہیں, ایک ٹھنڈی تار تبلیغی جماعت ہے, ایک گرم تار سپاہی صاحب ہے. مسلمانوں کوئی ذاتی لڑائی نہیں, کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں, کوئی رشتہ داری کا جھگڑا نہیں. کیا ہے جب دیکھتے ہیں وطن عزیز میں قرآن کے ترجمے غلط چھائے ہو گئے, 160,000 ترجمہ فرمان علی کے نام ہے, اردو ترجمے والا قرآن پاکستان میں چھائے ہو چکا ہے, تقسیم ہو چکا ہے 160,000. کیا لکھا ہے قرآن کے حاشیے پر؟ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن بدل گیا ہے, اس کی آیتیں نکال دی گئی ہیں, اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے. اور ایک قرآن کے حاشیے پر پارے میں لکھا ہے کہ نبی کی ساری بیویاں پردامنا نہیں ہیں. مسلمانوں جب قرآن کے حاشیے پر یہ گالیاں ہوں, عام لوگوں کو نہیں پتا کس کا ترجمہ معیاری ہوتا ہے, عام لوگ نہیں جانتے کس کی تفسیر پڑھنی چاہیے, لوگوں کو نہیں پتا, وہ قرآن پاک ترجمے والا لا کر گھروں میں کھولتے ہیں, اس پر لکھا ہو یہ قرآن بدل گیا ہے, اس پہ لکھا ہو حضور کی بیویاں پاکدامن نہیں ہیں, اس پہ لکھا ہو یہ شراب خور خلفاء کے لیے لکھی گئی کتاب ہے, اس میں لکھا ہو کہ اس میں کفر کے ستون موجود ہے, وہ آدمی ایک لمحہ کے لیے نہیں سمجھے گا کہ یہ غلط لکھا ہے. کیوں؟ وہ کہے گا یہ ملک پاکستان ہے, اسلامی ملک ہے, اگر یہ غلط ہوتا تو یہ ترجمے والا قرآن شائع نہ ہوتا, اگر یہ غلط ہوتا تو ہمارے علماء چپ نہ ہوتے. ہمارے علماء خاموش ہیں, حکومت خاموش ہے. اس کا مطلب ہے جو لکھا ہے وہ, اگر اس نے ایک لمحہ کے یہ مان لیا کہ جو لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے, وہ خود مومن رہا؟ کتنے لوگوں کے ایمان کو خطرہ ہے, کتنے لوگوں کے ایمان کو خطرہ ہے؟ ایک طرف یہ بات ہے, دوسری طرف پوری دنیا میں خمینی کو اسلام کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے. آپ کے پاکستان میں ایرانی خانہ فرہنگ میں کھڑے ہو کر نسیم حسن شاہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کہا خمینی پیغمبروں جیسا ہے, جب ہم نے اس کی گرفت کی. ٹھہریے, آپ اس بات کے وزن پہ غور کریں, جب ہم نے گرفت کی اس نے کہا نہیں, میں نے کہا خمینی اسلام کا ہیرو ہے, اور جس ملک میں 15 سال سے ہم خون دے رہے ہیں, ہم قربانیاں دے رہے ہیں, آج بھی اس ملک کی حکومت, اس ملک کی عدالت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں خمینی کو اسلام کا ہیرو قرار دلوا کر دنیا کو منوایا جا رہا ہے, خمینی اسلام کا ہیرو ہے. اور جسے اسلام کا ہیرو دنیا میں منوایا جا رہا ہے, کبھی سوچا کہ اس کی کتابوں میں کیا ہے؟ خمینی کی 19 کتابیں ہیں, 19, کشف اسرار, تحریر الوسیلہ, حکومت اسلامیہ, صحیفہ انقلاب, اتحاد و یکجت امام خمینی کی نظر میں, یہ مستند کتابیں ہیں, یہ وہ کتابیں ہیں جو غلام اسحاق خان کے پاس میں لے کر گیا, یہ کتابیں ہیں جو فاروق لغاری کو دکھائیں, یہ کتابیں ہیں جو بینظیر بھٹو نواز شریف کو دکھائیں, یہ وہ کتابیں ہیں جو موجودہ وزیر داخلہ کو دکھائیں. کوئی ہے جو انکار کرتا کہ یہ کتابیں اس کی نہیں ہیں؟ سب نے کہا کتاب تو اس کی ہے. میں نے کہا پڑھو اس میں کیا ہے. کشف اسرار میں لکھا ابو بکر خدا کے قرآن کا دشمن اور مخالف تھا. ٹھہریے, اور کشف اسرار کے صفحہ 119 میں لکھا عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. اسی کتاب میں لکھا میں اس خدا کو نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدماشوں کو حکومت دی. دوسری کتاب حکومت اسلامیہ میں خمینی لکھتا ہے خالد بن ولید ایک بدکار زانی اور قاتل انسان تھا. اسی کتاب میں لکھا ابو ہریرہ جھوٹے پیسے لے کر جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا, علماء سومے سے تھا. مسلمانوں یہ کتابیں چھپ رہی ہوں اور لکھنے والے کو اسلام کا ہیرو کہا جائے اور دنیا خمینی کو اسلام کا ہیرو سمجھے گی, اس کی کتابیں پڑھ کے صحابہ کو کافر سمجھے گی. میری بات کے وزن کو کم نہ کریں, آپ سوچیں, تھوڑی دیر سوچیں. دنیا میں ایک طرف تو خمینی کا اتنا اجاگر کیا جائے, اسلام کا ہیرو, اسلام کے ہیرو کی کتابیں, یہ کتاب پڑھ کر کوئی آدمی یہ نہیں سوچے گا پاکستان کا بھی کہ یہ غلط کہا ہے. کیوں؟ وہ کہے گا اگر یہ غلط کہا ہوتا ہمارا مولوی بولتا, ہمارا مولوی, ہمارا مذہبی رہنما, ہمارے سیاستدان. آپ کے سیاستدانوں کو یورپ میں بیٹھے ہوئے رشدی کی کتاب تو نظر آ گئی, اس کے اوپر تو اسلام آباد میں مظاہرہ ہوا تھا, امریکہ کے دفتر پر سفارت خانے پہ حملہ ہوا تھا, اور یورپ کے رشدی کی کتابیں نظر آ گئی. تمہیں ایران کے خمینی کی کتابیں نظر نہیں آئی؟ تمہیں پاکستان سے چھپنے والا قرآن کا غلط تمس نظر نہیں آیا؟ تمہیں پاکستان سے چھپنے والی 450 کتابیں اردو کی جن میں صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے نام لے کر ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہیں, ایک کتاب 450 صفحات کی تحریک جعفریہ کے ہیڈ کوارٹر نے شائع کی جس کا نام ہے سامع مسموم, لکھنے والا آج بھی تحریک جعفریہ کے ہیڈ کوارٹر میں غلام حسین نجفی زندہ موجود ہے. اس کتاب میں حضرت فاروق اعظم کا نام لکھ کر 100 لگا کر 100 گالیاں دی گئی ہیں. نعرے لگانے سے پہلے سوچو یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی لکھنے والا عام نہیں, میں ایک جماعت کا نام لے کر کہہ رہا ہوں, اس کے ہیڈ کوارٹر سے چاہے ہوئی ہیں. لکھنے والا زندہ, اگر یہ کفر چھپے اس کا جواب دینے والا کوئی نہ ہو, اس پر احتجاج کرنے والا کوئی نہ ہو, نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ خمینی کو اسلام کا ہیرو سمجھیں گے, اس کی کتابیں پڑھ کر صحابہ کرام کو کافر اور مرتد سمجھیں گے. مجھے بتلاؤ جس نے خمینی کی کتابیں پڑھ کر صحابہ کو مرتد سمجھا وہ خود مومن تھا؟ یہ کفر تو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, کیا دکھ بیان کریں آپ کے سامنے. خدا کی قسم سوچتے سوچتے تھک جاتے ہیں, سر پکڑ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یا خدایا پوری دنیا میں وہ جا رہے ہیں, ہماری پرواز تو کچھ بھی نہیں ہے, ہماری مثال چھپی کی چال کی ہے. وہ جہاز سے تیز بھاگ رہے ہیں, وہ اسلام کے نام پر صحابہ کرام کو کافر ثابت کر رہے ہیں, وہ اسلام کے نام پر قرآن کو بدلی کتاب ثابت کر رہے ہیں. ہم حقیقت بھی دنیا کو نہیں بتلا سکتے, ہم کیا کریں؟ مسلمانوں سپاہ صحابہ کے سامنے یہ حقائق ہیں. مجھے یاد ہے اٹک جیل کی تنہائی, فیصل آباد اڈیالہ جیل کی تنہائی, انسان ہونے کے ناطے کبھی بڑی ستاتی, بڑی پریشانی ہوتی, ملاقاتیں بند, اخبار میں خبر پڑھتے بڑی پریشانی ہوتی, کیا کریں کدھر جائیں؟ جب طبیعت بڑی بے چین ہوتی, باپ ہونے کے ناطے بچوں کی یاد آتی, بھائیوں کی یاد آتی, ماں باپ کی یاد آتی, پریشان ہو جاتے, کیا کریں؟ یا چھوڑ دیں یہ کام؟ اب اتنا پریشانی حیرت ذہن پہ غالب آ جاتی, میں فوراً جاتا شیعہ کی وہ 250 کتابیں اٹھا کر پڑھنے لگ جاتا, اٹھاتا کھولتا صحابہ کو گالیاں, صحابہ کو گالیاں. میں اپنے دل سے کہتا اور میرے دل تو بتلا یہ کفر نہیں ہے؟ اگر یہ کفر ہے کوئی نہیں بولتا, اس کے خلاف بولنے کے جرم میں ہتکڑی لگی ہے, اس کو للکارنے کے جرم میں جیل آئی ہے. اگر تو بھی نہیں بولتا کوئی بھی نہیں بولے گا, یہ کفر چھپے گا اور کوئی بولنے والا نہیں, لوگ اسے اسلام سمجھ کے مانیں گے. اور اگر کوئی نہیں بولتا ہتکڑی بیڑی کے ڈر سے تو نہ بولے, تو بول. جب یہ کفر پڑتے فوراً دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا, کوئی بات نہیں جیل کیا ہے, اس راہ میں موت بھی آ گئی تو اس کے قبول کریں گے. ہماری کسی سے لڑائی نہیں, ہم ہر حکومت سے یہی کہہ رہے ہیں, موجودہ حکومت سے بھی کہتے ہیں, ہمیں بتلاؤ کیا صحابہ کو گالی دینا یہ امن پسندی ہے؟ صحابہ کو گالیاں لکھنا, صحابہ کی توہین کرنا یہ اتحاد کا دعویٰ ہے؟ جو لوگ اتحاد اتحاد کے نعرے بلند کرتے ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر 100 گالیاں صحابہ کرام کو شائع کر رہا ہے, ان کے ہیڈ کوارٹر سے 6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. جب تک ان کتابوں کو آگ نہیں لگاتے ہو, ان کے خلاف قانون نہیں بناتے ہو, بھول جاؤ, ہماری زبان بند نہیں کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ دوستوں آخر میں بات کہوں گا, آخری بات بس اس کے بعد ختم کروں گا. ایسا بیٹھیے تھوڑی دیر. سپاہ صحابہ کی غیر روایت یہ بھی ہے پوری دنیا میں اللہ کی زمین پہ اللہ کا دین غالب آئے, اللہ کی زمین پہ اللہ کا دین, اللہ کی زمین پہ اللہ کا دین غالب آئے. آپ چاہتے ہیں غالب آئے؟ جو کہتے ہیں غالب آئے وہ ذرا بیٹھ جائیں ایک مرتبہ, آپ بیٹھ جائیں, سارے بیٹھ جائیں. اللہ کا دین غالب آنا چاہیے, آنا چاہیے پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی, اسلام آباد میں بھی, آپ کے گھر بار میں بھی, بارہ گاؤں میں بھی دین غالب آنا چاہیے. آپ اپنے اوپر بھی آنا چاہیے, نہیں ادھر نہیں آنا چاہیے. اگر اللہ کا دین ساری دنیا میں غالب آ جائے آپ کے اور میرے وجود پر غالب نہ آئے تو ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ ساری دنیا میں کفر ہو میرے اور آپ کے وجود پر اسلام غالب ہو, فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر بتلاؤ آج کے بعد دین غالب آئے یا نہ آئے, آئے یا نہ آئے؟ سر سے شروع کریں, دین غالب آئے, دین غالب منہ پہ آئے, دین غالب آئے یا نہیں آئے؟ آئے گا انشاءاللہ, آئے گا, وعدہ آپ کر رہے ہیں. جب آپ گھر میں جائیں تیسرا روز گزرے گا دین کا غلبہ شروع, دین کا غلبہ شروع ہوگا. امی جان دیکھیں گی یہ کیا, پوچھیں گی بیٹے یہ چہرہ کیسا, بیٹے یہ چہرہ کیسا, جواب دیجئے امی کالی کملی والے جیسا, امی رسول اللہ جیسا. بہن پوچھے حیرت سے بھائی جان یہ چہرہ کیسا, کہو بہن جی خلفائے راشدین جیسا. دوست پوچھے چہرہ کیسا, کہو احد بدر حنین اور خندق والوں جیسا. کوئی ساتھی پوچھے چہرہ کیسا, کہو صدیق و فاروق عثمان و علی جیسا. کوئی اور پوچھے چہرہ کیسا, کہو رحمت للعالمین جیسا. جب آپ یہ جواب دیں گے تو بابا جی کو آ جائے گا غصہ, وہ کہیں گے یہ نویاں نویاں گلا کرنے لگ گیا ہے. وہ کہے گا اوے مڈیا یہ کتنا نیا گلا کرنا ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہیں گے جی سچ, دادا جی سچ تو کہہ رہا ہوں. تو دادا جی کہے گا پہلے کیسا تھا, پہلے کیسا تھا؟ تو کہو دادا جی پہلے واجپئی جیسا, پہلے کلنٹن جیسا, پہلے ٹونی بلیئر جیسا, پہلے یلسن جیسا. تو دادی سنے گی کہے گی ہیں اور ٹونی بلیئر کی ہوں, بلا بلی کہہ رہے نہ لے رہے ہو, بلا بل کلنٹن ایک ہی ہوں, کون ہے؟ کہو دادی جی ہندوؤں جیسا, پہلے چہرہ تھا ہندوؤں جیسا, پہلے چہرہ تھا یہودیوں جیسا, پہلے چہرہ تھا جوسیوں جیسا, پھر وہ پیسے اب کیسا؟ کہو کالی کمنی والے جیسا. اب چہرہ کیسا؟ صحابہ جیسا. باقی بیٹھ جائیں ایک مطلب سارے بیٹھ جائیں. اب وہی نوجوان کھڑا ہوگا, اسی نوجوان نے کھڑا ہونا ہے جو کہ رات کے اس حصے میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میرا چہرہ رسول عربی جیسا, جو کہ آج کے بعد چہرہ کالی کمری والے جیسا, جو کہ آج کے بعد چہرہ صحابہ جیسا, اشرا مبشرہ جیسا, اور بدر حنین حدیبیہ والوں جیسا, جو کہ آج کے بعد چہرہ صدیق اکبر جیسا, فاروق اعظم جیسا, عثمان علی جیسا, وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. تیار ہیں؟ اور وعدہ پکا ہے؟ اسی تے پکے وعدے آئے ہاں, کچے وعدے والے, کچے وعدے والے, پکا وعدہ. آپ نے جب یہ وعدہ کری تو ایک وعدہ اور کر لیں, ایک وعدہ اور کر لیں کہ آج کے بعد حرام کی روزی پہ لعنت, حرام کی روزی پہ, حرام کی روزی پہ, سودی کاروبار پہ, قومی بچت سکیموں پہ, رشوت کے مال پہ, ظلم کے مال پہ, غرب کے مال پہ, جھوٹی شہادت دے کر پیسے لینے پہ, غلط کام میں ساتھ دینے پر پیسے لینے پہ, مسلمانوں سونگا ٹکڑا کھا کر جھونپڑے میں سو جانا وہ اس سے بہتر ہے جو قورمہ حرام کا کھا کر کوٹھی میں سو, حرام کے قورمے کوٹھے بنگلی سے وہ لقمہ بہتر جو سوکھے ٹکڑے گرم پانی کے ساتھ نکل لینا. اس لیے کہ جو آدمی ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں اتارتا ہے چالیس دن کی نماز دعا قبول اور وہ آدمی کبھی بخشا نہیں جائے گا جب تک اس کا گوشت جہنم کی آگ سے جلا کر پاک. وعدہ کرتے ہو؟ لعنت. اگلی بات, وہ دن کہاں گئے, وہ لوگ کہاں ہیں جو آج ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ جب ہم بچے تھے ہماری مائیں ہمیں گود میں بٹھا کر فجر کے وقت قرآن کھول کر پڑھا کرتی تھیں, ہم نے قرآن کی صورتیں ماں سے سن کر یادی ہیں, ایسے لوگوں سے اگر میں کہوں ہاتھ اٹھائیں چند لوگ ملیں گے. مسلمانوں اب قرآن گھروں میں بند ہو چکا ہے, جاؤ جا کر دیکھو الماریوں میں بند, صندوقوں میں بند, روشن دانوں میں پڑا ہوا قرآن. یہ قرآن کب سے بند ہوا؟ جب سے تیرے گھر میں ٹی وی وی سی آر ڈش اینٹینا کا بٹن کھل گیا, جب سے ڈش اینٹینا ٹی وی وی سی آر آن ہوا. خدا کا قرآن, خدا کا قرآن, وعدہ کرو اللہ کا قرآن کھولیں گے, اللہ کا قرآن یہ تب کھلے گا جب یہ بند کریں گے. بے حیائی کے آلات بند کرو. مجھے بتلاؤ پی ٹی وی پر, ڈش اینٹینا, کیبل نیٹ ورک اور ویڈیو پر جو کچھ آتا ہے اور کوئی غیرت مند باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے؟ کوئی حیا والا بھائی بہن کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے؟ مسلمانوں جاؤ جا کر دیکھنا, قرآن کے جلدان پہ مٹی پڑی ہوگی, مٹی ڈھاڑنا, قرآن کھول کے آنکھوں سے لگانا, چومنا, سینے پہ رکھنا. قرآن سے وعدہ کرو آج کے بعد تو کھلا کرے گا ٹی وی وی سی آر بند. وعدہ کرتے ہو؟ اوکھا کام میں پر کاری لاؤ, ایک آسان کام کا وعدہ بھی کرو. آج کے بعد پانچوں نمازوں کی پابندی, پانچوں نمازوں کی پابندی کریں گے. وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ جن گھروں سے مولوی صاحب روٹی لیتے ہیں, سودی کاروبار کرنے والوں سے, رشوت کھانے والوں سے, وہ روٹی کیسی ہے؟ میں اسے حلال کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سودی پیسے کی روٹی, رشوت کے مال کی روٹی, ظلم کے مال کی روٹی, پکانے والا, شراب فروخت کرنے والے کی روٹی, جھوٹے کے کاروبار کی روٹی حلال نہیں ہو سکتی, چاہے مولوی منگائے, چاہے ملا منگوائے, چاہے مفتی منگوائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت آئے دعا کرو.
کر رہا ہوں تیرے جیسا زمانے میں آیا نہیں, تیرے جیسا زمانے میں آیا نہیں, رتبہ تیرا کسی نے بھی پایا نہیں, تیرے جیسا زمانے میں آیا نہیں, ہے بیان سے بھی زیادہ جمال آپ کا, ہے بیان سے بھی زیادہ جمال آپ کا, حوصلہ حوصلہ ہے کمال آپ کا, حوصلہ حوصلہ.
آپ کی توجہ چاہتا ہوں, ذرا ادھر ادھر نہ دیکھیں, حضور کی نعت پڑھی جا رہی, ذرا بہادر طریقے کے ساتھ تشریف رکھیں.
حوصلہ حوصلہ ہے کمال آپ کا, خود ستائے گئے پر ستایا نہیں, خود ستائے گئے پر ستایا نہیں, رتبہ تیرا کسی نے بھی پایا نہیں, تیرے جیسا زمانے میں آیا نہیں, تیرے جیسا زمانے میں آیا نہیں. مل کے کہنے, تیرے جیسا زمانے میں آیا نہیں, تذکرے آپ کے چار سو ہو گئے, تذکرے آپ کے چار سو ہو گئے, اپنے بیگانے سارے ادو ہو گئے, اپنے بیگانے سارے ادو ہو گئے, فرق حق گوئی میں پھر بھی آیا نہیں, فرق حق گوئی میں پھر بھی آیا نہیں, رتبہ تیرا کسی نے بھی پایا نہیں, تیرے جیسا زمانے میں آیا نہیں, ان کو دی دیوانہ مجنوں پکارا گیا.
بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں نا.
ان کو دیوانہ مجنوں پکارا گیا, جس میں نازک کو پتھروں سے مارا گیا, جس میں نازک کو پتھروں سے مارا گیا. کون سا ظلم ہے جو اٹھایا نہیں, کون سا ظلم ہے جو اٹھایا نہیں, رتبہ تیرا کسی نے بھی پایا نہیں, تیرے جیسا زمانے میں آیا نہیں, تیرے جیسا زمانے میں آیا نہیں.
اور شان صحابہ کے حوالے سے شعر پیش کی خدمت ہے.
جن کو بھی آپ کی نسبتیں مل گئی, جن کو بھی آپ کی نسبتیں مل گئی, تو رضا کی انہیں نعمتیں مل گئی, تو رضا کی انہیں نعمتیں مل گئی, پھر زمانے نے ان کو بھلایا نہیں, پھر زمانے نے ان کو بھلایا نہیں, تیرا رتبہ تیرا کسی نے بھی پایا نہیں, تیرے جیسا زمانے میں آیا نہیں, تیرے جیسا زمانے میں آیا.
اور شراب لگا رہے,
تیرے جیسا دو جہانوں میں سل برا ہی تیری.
بلند بات ہے سبحان اللہ کہیں نا.
دو جہانوں میں سل برا ہی تیری, ماہ و انجم پہ بھی بادشاہی تیری, ان شکاق کمل بھی ہوا یا نہیں, ان شکاق کمل بھی ہوا یا نہیں, رتبہ تیرا کسی نے بھی پایا نہیں, تیرے جیسا زمانے میں آیا نہیں. رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا, رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا, رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا, صحابہ کے دیوانوں پروانوں مستانوں مل کے پڑھو, رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا, حسن و حسین زہارا پیارے علی ولی کا, رتبہ بلند و برتر صدیق عمر, رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا, ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پہ تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پہ, ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پہ تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پہ, جس کو تاج امامت نبی نے دیا خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پہ, جس کو تاج امامت نبی نے دیا، خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پہ، ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی۔ پھر کیوں نہ کہوں رتبہ بلند،
زندہ باد۔
رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ ہے داماد علی کے علی ہے سسر۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں نا۔ بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ ہے داماد علی کے علی ہے سسر۔ بہن حسنین کی زوجہ فاروق کی، اور زہرا کی بھی ہیں وہ لگتے جگر، اور زہرا کی بھی ہیں وہ لگتے جگر۔ وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی۔ پھر کیوں نہ کہوں رتبہ بلند و برتر سیدھے،
تم بھی پڑھ لو رتبہ بلند و
برتر سیدھے کمر گنی کا، حسن و حسین زہارا پیارے علی ولی کا، رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا۔
توجہ کرنا،
شادی ہے در کی ہو خرچ عثمان کا، شادی ہے در کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا۔ شادی ہے در کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا۔ اور جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کرایا ایسے انسان کا۔
مولوی صاحب گا جائے یار۔
شادی ہے در کی ہو خرچ، جا کے بیٹھ، جا کے بیٹھ میرے قاضی محترم بیٹھے نے۔ شادی ہے در کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا۔ او جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا۔ وہ دماد نبی ہم زلف علی، وہ دماد نبی ہم زلف علی، ہے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی۔ پھر کیوں نہ کہوں رتبہ بلند و برتر سیدھے، مزہ نہیں آ رہا۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، رتبہ بلند و صدیق عمر غنی کا۔ ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضی کہتے ہیں۔ ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضی کہتے ہیں۔ ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو بھی مشغل گزا کہتے ہیں۔ ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں۔ ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے، ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے، صرف مشکل کشا رب رحمان ہے۔ ہے بہادر علی،
نعرے والے سارے سو گئے۔
حیا کر حیا ایسے انسان کا۔ وہ داماد نبی ہم زلف علی، وہ داماد نبی ہم زلف علی، ہے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی۔ پھر کیوں نہ کہوں رتبہ بلند و برتر سیدھے، مزہ نہیں آ رہا۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، رتبہ بلند و دیدی کمر غنی کا. ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں, فاتح خیبر علی مرتضی کہتے ہیں. ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں, فاتح خیبر علی مرتضی کہتے ہیں. ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی, جو علی کو بھی مشغل گزا کہتے ہیں. ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی, جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں. ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے, ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے, صرف مشکل کشا رب رحمان ہے. ہے بہادر علی, نعرے والے سارے ہوں گے. ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں, فاتح خیبر علی مرتضی کہتے ہیں. ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی, جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں. ہے بہادر علی سب کا ایمان ہے, صرف مشکل کشا رب رحمان ہے. پھر کیوں نہ کہوں رتبہ بلند و برتر صدیق ول غنی کا. رتبہ بلند و برتر صدیق ول غنی کا. زہرا بیٹی محمد, زہرا بیٹی محمد کی زوجہ علی, بہن زینب رقیہ کلثوم کی. زہرا بیٹی محمد کی زوجہ علی, بہن زینب رقیہ کلثوم کی. عائشہ حفصہ حبیبہ مائے سبھی, مصطفیٰ اور ختیجہ کی تھی لاڈلی. مصطفیٰ اور ختیجہ کی تھی لاڈلی. جب محمد کے گھر سے وہ رخصت ہوئی, تو گواہی تھی صدیق اور فاروق کی. جب محمد کے گھر سے جب محمد کے گھر سے وہ رخصت ہوئی, تو گواہی تھی صدیق اور فاروق کی. رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا. توجہ کر, صحابہ سے مل کر نبی سے ملاؤں, نبی سے میں مل کر خدا سے ملاؤں. صحابہ سے مل کر نبی سے ملاؤں, نبی سے میں مل کر خدا سے ملاؤں. جنہیں مصطفیٰ نے کہا جنتی, آ تصدیق میں مرتضیٰ سے کراؤں. آ تصدیق میں مرتضیٰ سے کراؤں. میرے گلشن کا ہر پھول انمول ہے, بعد میرے ہی ہر ایک مقبول ہے.